نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال تبارك وتعالى في مقام آخر اعدلوا هو أقرب للتقوى قال تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام بزرگو نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کا روز ہے نماز عید الفطر کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں ایک دن میں دو خطبے دو خطاب دو مرتبہ مسلمانوں کا اجتماع یہ کسی دن کی عظمت کے لیے اور مقدس ہونے کے لیے اور اس کی رفعت کی دلیل ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ مشہور ہو رہا ہے کہ اگر دو خطبے جمع ہو جائیں تو وہ حکومت کے لیے بھاری ہوتے ہیں اللہ کرے یہ دو خطبے ہر ملک کے ظالم حکمرانوں پر واقعی بھاری ہوں اگر تو بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں سے نجات مل جائے اچھے حکمران آ جائیں چلو پھر تو ہم بھی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں ورنہ دو اگر بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسے ہی نحوست ہوتی ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ بات قطعی طور پر غلطی نہیں ہے بلکہ یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اگر ایک شخص ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے پھر وہ دوسری نماز پڑھ لیتا ہے، ایک شخص عام طور پر روزانہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی توفیق سے کسی دن اسے دو تسبیحیں پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، موقع مل جاتا ہے، ایک شخص ایک دن ایک پارہ پڑھتا ہے، دوسرے دن اس کو دو پارے پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو نیکی کا کام بار بار کیا جائے گا تو باعث برکت ہے. نیکی بار بار کی جائے گی تو باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، مبارک ہے، منحوس نہیں ہے. یہ وہم اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے اور ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے. جب کبھی کوئی کہے کہ دو خطبے بھاری ہوتے ہیں، کہو بھئی دو خطبے بھاری ہوتے ہیں مگر شیطان پر، بھاری ہوتے ہیں مگر شیطان پر، مگر یہ دونوں خطبے مبارک ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ایک مرتبہ وہ عید ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، دوسری مرتبہ جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. ویسے اب تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں ہی جمعہ ہو رہا ہے، ہر مسجد میں ہی عید ہو رہی ہے، تو اس لیے جمعہ اور عید کی کوئی عظمت کا زیادہ احساس نہیں رہا. ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں اور قرون اولا میں اور اب بھی کہیں کہیں جامعہ مسجد اور عیدگاہ پورے شہر کی ایک ہی ہوتی ہے. ایک ہی عیدگاہ ہو یا جامعہ مسجد ہو اور پورا شہر امنڈ آئے، یہ نہیں ہوتا کہ اور مسجدیں ہوتی ہیں، بے شمار ہوتی ہیں، محلوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، گلیوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، مگر جمعہ کے لیے اور عید کے لیے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. تو یہ اصل ہوتی ہے اجتماعیت، کہ پورا شہر صبح کے وقت بھی جمع ہوا، پھر پورا کا پورا شہر جمعہ کے وقت بھی جمع ہوا، بار بار اجتماعیت، بار بار اجتماعیت جب ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت بار بار اس پہ نازل ہوتی ہے. اسلام کے احکام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اسلام کے تمام احکام میں اجتماعیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام کے تمام احکامات کی لب لباب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انفرادیت کو، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو پسند کرنے کی بجائے اجتماعیت کو پسند کیا گیا ہے. مثلا اگر ایک آدمی اکیلے فرض نماز ادا کرے تو ہو جائے گی، لیکن اکیلا فرض ادا کرے گا تو ایک کا ثواب ہوگا، مگر جب وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے گا 27 گنا ثواب بڑھ جائے گا، جب وہ جامعہ مسجد میں جا کر ادا کرے گا تو اب صف بڑھ گئی نا تو 500 گنا ہو جائے گا، جب وہ بیت المقدس میں جائے گا تو وہاں اور زیادہ اجتماعیت ہوگی، 25,000 کا ثواب ہو جائے گا. جب وہ یہی جماعت ادا نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جائے گا تو ثواب 50,000 کا ہو جائے گا، اور جب یہی ایک نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں جائے گا تو ثواب 1,00,000 نماز کا ہو جائے گا. جیسے جیسے ہم اجتماعیت کی طرف بڑھتے گئے اور اپنی وحدت کو اجتماعیت میں شامل کرتے گئے تو ثواب بڑھتا چلا گیا. اور اسی طرح دیکھیں کہ رمضان المبارک، یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی روزے رکھ لو، سال میں 30 دن پورے کر لو، جو مرضی جس مرضی دن رکھ لیا کرو، 30 دن ہی پورے کرنے ہیں. نہیں، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے اور اس میں ذرا برابر بھی رعایت نہیں ہے کہ جو پیسے والا ہے بھائی، جو دولت مند ہے، ناز و نام میں پلا ہوا ہے، اور جس نے کبھی گرمی، لو اور تپش اور بھوک پیاس دیکھی نہیں ہے بھائی، یہ چونکہ بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے ہیں اور یہ بڑے نرم و نازک جسم والے لوگ ہیں، لہذا ان کا روزہ 8 گھنٹے کا. غریب جو ہے یہ چونکہ مشقت برداشت کرنے کے عادی ہیں، کام کاج کرنے کے عادی ہیں، بھوکا پیاسا رہنا جانتے ہیں، ان کا روزہ 16 گھنٹے کا ایسا نہیں ہے. سب کے لیے برابر حکم کہ بچہ روزہ رکھے، بڑا روزہ رکھے، فقیر روزہ رکھے، غریب روزہ رکھے، وزیر رکھے یا فقیر رکھے، بادشاہ رکھے یا ایک آدمی روزہ رکھے، ٹائم برابر ہے. ایک ہی وقت سحری ختم ہوگی اور ایک ہی وقت افطاری ہوگی، تاکہ اجتماعیت قائم ہو، نظر آئے کہ سب برابر ہیں. دنیا میں لاکھ لوگ ان نعرے لگائیں کہ ہم نے مساوات قائم کر دی ہے، ہم مساوات یعنی برابری کے قائل ہیں، کسی عزم میں، کسی مذہب میں، دنیا کے کسی ملک کے ضابطے میں، کسی قانون میں وہ مساوات نہیں ہے جو مساوات اللہ کے دین اسلام میں ہے. آپ حیران ہوں گے، باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں وہاں عبادت خانوں کی بھی کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں مختلف. چھوٹا ایک عام گرجے بنائے ہوئے ہیں، یہ بھئی عام لوگوں کے لیے ہے، ایک اس سے آگے ہے سیکنڈ کلاس، پھر ایک اس سے آگے ہے فرسٹ کلاس، پھر ایک اس سے آگے ہے سپر کلاس. یعنی یہ عبادت خانہ عام لوگوں کے لیے، اگلا عبادت خانہ ذرا تھوڑے سے خاص لوگوں کے لیے، پھر وی آئی پی کے لیے، پھر وی آئی پی کے لیے، ہاں جی، خاص خاص لوگوں کے لیے خاص خاص عبادت خانے. مگر ہم اور عام مسلمان ہیں، آپ نے کبھی سوچا، کبھی دیکھا کہ مسجدیں بھی خاص ہوں؟ بس بھئی یہاں تو افسر لوگ ہی آ سکتے ہیں بھئی، یہاں تو MNA MPA ہی آ سکتے ہیں بھئی، یہاں تو صرف وزیر و مشیر آ سکتے ہیں. نہیں، اسلام کے تمام احکامات میں مساوات ہے، برابری ہے اور اجتماعیت ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ نماز کھڑی ہے، اسی صف میں صدر کھڑے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کھڑے ہوئے ہیں، اسی صف میں وزیر کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی صف میں ملازم کھڑے ہوئے ہیں، مسافر کھڑے ہوئے ہیں، غریب کھڑے ہوئے ہیں، سب برابر ہیں. نماز میں سب برابر، صف میں سب برابر، روزے میں سب برابر. حج کے موقع پر دیکھ لو، حج کے موقع پر کیا ہے حکم؟ یہ ہے کہ آؤ حج کرنا ہے، اپنے کپڑے اتار دو، اپنے ریشم اور دیبا کی، دیبا اور حریر کے بڑے بڑے جبے اوبائیں اتارو، اپنے سر سے تاج اتارو، اپنے پاؤں سے پاپوش اتارو، جرابیں اتارو، اتار دو ہر چیز. اتار دی اللہ تیرے حکم سے، فرمایا اگر کرنا ہے حج اپنے خاص کپڑے اتارو، صرف دو کپڑے پہنو، ایک سفید کپڑا تہمت کے طور پر، ایک اوپر چادر. اب جب آپ میدان عرفات میں دیکھیں گے 40 لاکھ انسان، کئی اسلامی ملکوں کے تاجدار، کئی ایسے حکمران جو کئی کئی 100 سال سے حکمران چلے آ رہے ہیں، خاندانی طور پر سلطنتیں اور بادشاہیں ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہیں، خود بھی حکمران ہیں، ابھی سے اپنے بیٹوں میں سے ولی عہد بھی نامزد کر رکھے ہیں، لیکن جب بارگاہ خداوندی میں آتے ہیں تو آنا ہے تو فرمایا صرف دو کپڑے پہن کر آؤ، وہی احرام کے دو کپڑے جو ایک عام غریب نے پہنے ہیں، وہی احرام کے دو کپڑے وقت کے حاکم نے اور حکمران نے بیٹھے. مساوات بات تو میں نے کچھ اور بیان کرنا ہے لیکن اس طرح میں چلا گیا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں اجتماعیت ہے، مساوات ہے. تو بات کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ اجتماعیت
اللہ کے ہاں بہت ہی منظور اور مقبول چیز ہے. اسی لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, لا تفرقوا جدا جدا مت ہو جاؤ, گروہ گروہ مت بن جاؤ, فرقہ بندی اختیار مت کرو, سب مسلمان ایک ہو. مسلمانوں کی جماعت سے ہٹنا, مسلمانوں کی جماعت چھوڑ کر الگ جماعت بنانا, مسلمانوں کے مذہب مسلک سے ہٹ کر اپنا کوئی الگ طریقہ نکالنا, یہ اللہ کے ہاں بدعت ہے, خدا کے ہاں یہ راہ ضلالت ہے, اللہ کے ہاں یہ کبیرہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں کی راہ کو چھوڑ کر اپنا نیا طریقہ نکال لے. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث والا, قرآن و سنت والا راستہ چھوڑ کر اب اپنی نئی نئی بدعات, نئی نئی رسومات, نئے نئے رواج کو دخل دینا شروع کر دے تو اس نے نئی راہ اپنا لی ہے, اس راہ سے ہٹ گیا ہے جس راہ پر اللہ اور اس کے رسول نے چلایا تھا. تو ایسا راستہ نکالنے والا کبھی بھی نہ ولی ہو سکتا ہے, ایسا راستہ نکالنے والا نہ مجدد ہو سکتا ہے, ایسا راستہ نکالنے والا نہ خدا کی خوشنودی کا طلبگار ہو سکتا ہے, ایسا راستہ نکالنے والا گمراہ ہے, جہنمی ہے, دین اور دنیا اپنی تباہ کر بیٹھتا ہے. تو واپس آئیے, اب آگے چلتے ہیں. دو خطبوں والی بات نہیں ہے کہ دو خطبے, تو میں نے آپ سے کہا کہ دو خطبے باعث برکت ہیں, مبارک ہیں. یہ دو خطبے بھاری ہیں شیطان پر کہ جو دیکھتا ہے ایک دن میں مسلمان دو مرتبہ جمع ہو رہے ہیں, ایک دن میں مسلمانوں کے ہاں دو دو خطبے ہو رہے ہیں. صبح بھی مولانا اعظم طارق نے تقریر کی اور پھر ان کو دوپہر کے وقت بھی موقع مل گیا, ورنہ تو پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. اب بڑی پریشانی ہوتی ہے اسے کہ عالم, میں تو مثال اپنی بیان کی نا, جب بھی کوئی عالم دین بیان کرے گا تو شیطان اور اس کے حواریوں کو تو تکلیف ہوگی, ان کو تو تکلیف ہوگی. اب آئیے, میں نے جس بات کی طرف آج خاص طور پر میں سوچ کر آیا ہوں آپ کی توجہ دلانا ہے, وہ بات یہ ہے میرے بھائی, اللہ تعالی نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں, جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مکمل کیے ہیں, یہ سوچنا ہے کہ ان روزوں کا مقصد کیا تھا. آج ہم ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں, ذرا احتیاط سے کھانا, بہت زیادہ کھانے سے بھی بدہضمی ہو جاتی ہے. آج ہم خوب کھا پی رہے ہیں, کھانے پینے کے دن ہیں, اور ان دن میں روزہ ناجائز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم فی ہذہ الایام فانها ایام اکل وشرب وبیال. یہ بکرا عید کے تین دن ہیں, یہ عید الفطر کے دن ہیں, فرمایا ان دنوں میں روزہ نہ رکھو, یہ دن تو کھانے پینے کے دن ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کے دن ہیں. اب 30 روزے یا ایک مہینہ کے ہم سے روزے رکھوائے گئے, اب ہمیں چھٹی ہے کھانے پینے کی, حکمت کیا تھی روزوں کی, کیوں روزے ہم سے رکھوائے گئے؟ دوستو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزے ہم نے تم پر بھی فرض کیے, پہلی امتوں پر بھی کیے تھے. مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں, مقصد شام کے وقت تمہارے اترے ہوئے چہروں کو دیکھنا نہیں, مقصد یہ نہیں کہ سمارٹ بن جاؤ, دبلے پتلے ہو جاؤ. ہم نے روزے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تم روزوں کے ذریعے سے تقوی والی منزل تک پہنچ جاؤ, تقوی والی منزل تک پہنچ جاؤ. آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یا بڑوں کو یا ہر ہر شعبے میں ایک خاص مقام ہوتا ہے, بھئی یہ انعام ملے گا, یہ نشان حیدر ملے گا, یہ آپ کو انعام ملے گا, فلاں چیز ملے گی, فلاں ترقی ملے گی. ترقی بھئی کب ملے گی؟ جب یہ کورس مکمل کر لو گے. تو جب آدمی کورس مکمل کر لیتا ہے تو اسے ترقی نصیب ہو جاتی ہے. اس رمضان المبارک کے 30 دنوں کے ایک مہینے کے روزوں کا کورس یہ کس لیے ہے؟ فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں تقوی والی منزل نصیب ہو جائے, تقوی والی منزل نصیب ہو جائے. جب انسان کو تقوی مل جاتا ہے تو اس کی عبادت حقیقت میں عبادت بن جاتی ہے. یہ تقوی ہے کہ جو مقصود ہے روزوں کا، اگر ہم نے 30 دن تو کیا سارا سال بھی روزہ رکھیں مگر تقوی نصیب نہ ہو تو دوستو سمجھ لینا چاہیے کہ بیکار گیا ہمارا سارا وقت، ضائع کر لیا ہم نے سارا وقت، اور ایک کوڑی بھی مول نہیں پڑا ہماری عبادات کا اگر تقوی نصیب نہیں ہے. اب آئیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی اس کے تو بڑے وسیع معنی بھی ہیں. تقوی کے ایک لغوی معنی ہے ڈرنا، اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کے بارے میں بھی خیال رکھو. ایک ہے کہ اللہ سے ڈرنا، جیسے بچے کو ہم ڈراتے ہیں، بہو آ رہے ہیں چپ کر جا، وہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں ہائی ہائی، وہ ہائی سے ڈرتا ہے. کسی کو اندھیرے سے ڈراتے ہیں، کسی کو جانور کا نام لے کر ڈراتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے. اللہ سے ڈر کا مقصد ہے اللہ سے حیا، اللہ کا اس قدر دل میں عظمت ہو، اللہ کی بڑائی اور شان اس قدر انسان کے دل میں گھر کر گئی ہو کہ آدمی کو یہ استحضار ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا رب اگر میری نافرمانی کو دیکھے گا تو ناراض ہوگا. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر میرے لیے رب کی ناراضگی برداشت نہیں ہے. دیکھیں آدمی کو ہوتا ہے نا، مجھے اپنے ابا کا ڈر، مجھے استاذوں کا ڈر ہے، مجھے اپنے دوست کا ڈر ہے کہ نہیں وہ نہ دیکھ لے، مجھے اپنے مرشد کا ڈر ہے. حالانکہ مرشد دوست عام طور پہ مارتے تو نہیں ہے نا. ڈر کا مطلب ہے میں ان کا حیا کرتا ہوں، ان کا غصہ اور ناراضگی میرے لیے برداشت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ہمیشہ وہ راضی رہیں. متقی آدمی کی پھر خواہش یہ ہو جاتی ہے، طبیعت یہ بن جاتی ہے، وہ ہر کام میں محبوب کی رضا تلاش کرتا ہے، وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کی دلیل میرے پاس قرآن سے ہے. اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. اور دوسری بات، اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے صرف کرتا ہے تاکہ مال اس کا پاک و صاف ہو جائے. اور دنیا کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کرتا تاکہ لوگ اسے اچھا بدلہ دیں. یہ تو تقوی کے لغوی معنی ہو گئے. اور قرآن پاک نے جو تقوی کی تعریف کی ہے یہ تین باتیں اس میں خاص ہیں. پہلے میں اس آیت کا شان نزول آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سب کہہ دیجئے، آج ٹھنڈے ٹھنڈے آپ بھی ہیں، کچھ ٹھنڈا میں بھی ہوں، اس میں ایک تو میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، ایک کچھ گلے پر بھی اثر ہے. تو ویسے ماشاءاللہ جو ہم نے کھانا شروع کیا ہے تو ٹھنڈے ہونا ہی تھا. آج جمعہ، عام جمعہ کے موقع پر دیکھیں کتنی حاضری ہوتی ہے. رمضان کی برکتیں آج ہی نظر آ رہی ہیں کہ چاروں طرف سے اٹھ گئی ہیں. ہوتا رمضان کا جمعہ تو باہر بھی جگہ نہ ہوتی. ابھی تو کل شام ہی رمضان گیا ہے، اب دیکھ لو ماشاءاللہ ابھی جمعہ کی حاضری کم ہو رہی ہے. یہاں نہیں، ہر جگہ یہی حال ہے. کہتے جی لوگ عید منان گئے ہیں. کہاں گئے ہیں عید منانے؟ اللہ کے بندو، عید ہیڈ پر نہیں منائی جاتی، عید عشرت قدوں میں، سیر گاہوں میں نہیں منائی جاتی. مسلمانوں، مسلمان کی عید تو خدا کی بارگاہ میں بار بار حاضری کا نام ہے. مسلمان کی عید تو اللہ کی فرما برداری کا نام ہے. مسلمان تو مہینے کے بعد عید مناتا ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری طبیعت اب نیکیوں سے مانوس ہو گئی ہے، اب میری طبیعت میں نیکی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. مسلمان کو تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ عید کا مطلب ہے رسا ٹوٹ گیا تو دوڑ جاؤ، کہتا دروازہ کھل گیا نکل جاؤ. یہ مسلمان کی عید نہیں ہے بھائی. قید تو ہوتا ہے شیطان، شیطان بھاگتا ہے کہ جان چھوٹ گئی، مہینہ سارا میں جیل میں پڑا رہا، بڑی مشکل میں تھا، شکر ہے میری قید خانے سے رہائی ہو گئی۔ وہ تو بھاگتا ہے ادھر ادھر۔ مسلمان کی عید تو یہ ہے، کیا بات ہے، مسلم کی عید محبوب کی دید، مسلم کی عید محبوب کی دید۔ محبوب کی دید سے کون سا محبوب؟ بھئی ہم سب کا محبوب اللہ ہے، محبوب حقیقی اللہ ہے۔ اسی لیے میں نے بات کی نا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، جتنا زیادہ خوف خدا ہوگا اتنی ہی زیادہ بندگی ہوگی، پھر جتنی بندگی ہوگی اتنی ہی زیادہ محبت کا رشتہ قائم ہوگا، پھر یہاں تک کہ جس طرح مجازی محبوب کو، مجازی محب کو محبوب دیکھے بغیر چین نہیں ہوتا، اسی طرح حقیقی محب کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں آئے بغیر چین نہیں ملتا۔ ہر وقت اللہ کی طلب، ہر وقت دل کی تڑپ، دل کے ساز بجتے ہیں اس کی یاد کے ساتھ ہر وقت، وہ ہے محبوب حقیقی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خوب اپنا مال دولت خرچ کیا، تو ایک دن والد نے کہا، بیٹے نبی نے ہو گئے تھے، حضرت ابو قحافہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بیٹے ذرا کبھی میری بات بھی سن لو۔ فرمایا جی ابا جی، آپ ارشاد فرمائے، میں حاضر ہوں۔ باپ آپ کافر بھی کیوں نہ ہو، نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھو۔ صرف یہ بات کہ ماں باپ اگر یہ کہیں کہ تو کفر کا راستہ اختیار کر، تو شرک کا راستہ اختیار کر، تو بت کو سجدہ کر، ماں باپ اگر غلط بات کی طرف دعوت دیں، پھر ان کی بات مانی نہیں جائے گی، لیکن بے ادبی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ تو ابا جان، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ میرے والد ہیں، میرے لیے لائق احترام ہے، مگر آپ جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ابا جی اس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ابا جان یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے، آپ ناراض نہ ہوں۔ آپ کے کیسے پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا خدا اور رسول کو ناراض کر دے؟ پیاس اگر کوئی عام آدمی ہو نا، وہ غلط بات کی طرف بلائے، غلط بات کی طرف دعوت دے، اس کو تو بات کریں گے اس دوسرے لہجے میں کہ تو کہاں ہوتا ہے ہمیں غلط طرف بلانے والا، غلط راستے کی طرف چلانے والا، خبردار آج کے بعد ہمیں ایسا کہا تو ہم سے برا نہیں ہوگا، تیرے زبان سے میں ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تم مجھے خدا کی نافرمانی کا حکم دے۔ لیکن اگر ماں باپ یہی کہیں تو ماں باپ کی بات کا انکار بھی کرنا ہے، مگر ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں، آج گھر گھر میں کیا حال ہے؟ ماں باپ نمازی ہیں، وہ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، حکم تو یہ تھا کہ کفر کی طرف بلائیں، تب بھی نافرمانی، تب بھی بے ادبی نہیں کرنی، تب بھی سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا، تب بھی تلخی نہیں کرنی، اور یہاں ماں باپ نیکی کی طرف بلا رہے ہیں تو ٹھوک بجا کر ماں باپ کی بے ادبی کرنا ہم نے ضروری سمجھ رکھا ہے۔ آج کل تو ماں باپ بیچارے یہی کہتے ہیں، بیٹا قرآن پڑھا کرو، بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا سچ بولا کرو، مجھ دخل نہ دیا کرو، دنیا بہت اگے ودھ گئی ہے، اے تو صاحب باقی تو بھی اگے ودھ گئے ہیں۔ ماں باپ کو تو اس طرح ہم جھاڑتے ہیں کہ وہ بیچارے اگر ماں باپ نہ ہوتے نا تو شاید خدا کی قسم ہمارا گھر ہی چھوڑ کر چلے جاتے۔ ملازم، اس کے ساتھ بھی انسان غلط رویہ اختیار کرے، حالانکہ وہ ملازم ہوتا ہے، اسے اجرت ملتی ہے، تنخواہ لیتا ہے، مگر وہ کہتا ہے تیرے جیسے بد ذات انسان اور بد گو آدمی کے ساتھ رہ کر تنخواہ لینا بھی غلط ہے، میں بھوکا رہ سکتا ہوں مگر تیری بد مزاجی، ترش روئی اور تیرے اس انداز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جو انداز ہم ملازم کے ساتھ بھی اختیار نہیں کرتے، خدا کی قسم آج لوگ ماں باپ کے ساتھ کرتے، کیا کیا لفظ نہیں بولتے، کیا کیا نہیں کہہ دیتے والدین کے لیے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، دو باتیں فرمائی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو
اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی شرک کے ساتھ متصل اگر کوئی گناہ ہے تو وہ والدین کی نافرمانی ہے.
توحید کے بعد
اگر کوئی ایمان یا ایمان کی بڑی بات ہے, نیکی کی بڑی بات ہے, تو وہ ماں باپ کی فرما برداری ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب کا فیصلہ ہے, حکم ہے کہ اسی کی عبادت کر. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک برتو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے فرمایا میری بات سنو. فرمایا جی ابا جان میں حاضر ہوں, ارشاد فرمائے. والد نے کہا بیٹا میں نے سنا ہے تو اپنا سارا مال خرچ کر رہا ہے غلام خریدنے پر. جی ابا جان میں غلام خریدتا ہوں. بیٹے چلو یہ تو کوئی بات نہیں, اگر تو غلام خریدتا تجارت کے لیے, ادھر سے غلام خریدا لاکھ روپے میں, ادھر سے بیچ دیا ڈیڑھ دو لاکھ میں, تو میں بڑا خوش ہوتا. اور بیٹا اب تک تو اتنا اچھا تاجر ثابت ہوا ہے, مکہ میں تیری تجارت کے چرچے ہیں اور تیری تجارت کو ساری دنیا اچھی نظر سے دیکھتی ہے, مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں, بلکہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے. ابا جان لوگوں نے آپ کو کیا بتایا؟ فرمایا بیٹے میں نے سنا ہے عامر بن فہیرہ کو, غلام بلال کو, سمیہ کو, فلاں فلاں کو تو نے خریدا ہے اور خرید کر آزاد کر دیا ہے. جی ابا جان میں نے ان کو خریدا ہے اور میں نے خرید کر آزاد کر دیا ہے. کیوں خریدا بیٹے؟ فرمایا اس لیے خریدا کہ ان کے مالک ان پر ظلم کرتے تھے کلمہ پڑھنے کے جرم میں, وہ غلام تھے, ظلم سہتے تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے. میں ان کو خریدتا ہوں, خرید کر آزاد کر دیتا ہوں, تاکہ اب وہ آزاد ہو کر بغیر کسی خوف و خطر کے نماز بھی پڑھے, کلمہ بھی پڑھے, توحید کے نعرے بھی بلند کرے. بیٹا یہ جو تو آزاد کر دیتا ہے ان پر احسان کرتا ہے, تجھے وہ احسان کا کیا بدلہ دیں گے؟ فرمایا ابا جان مجھے بدلہ تو نہیں چاہیے. باپ کہنے لگا بس جو بات لوگ کہتے تھے تو نے تو خود ہی مان لی ہے. علماء نے سات غلاموں کے نام لکھے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید خرید کر آزاد کیے. تو فرمایا ابو بکر یہ جو تو غلاموں پر احسان کرتا ہے نا, غریبوں پر, یہ احسان اگر تو دولت مندوں پر کرے, یہ احسان اگر تو مالداروں پر کرے, یہ احسان اگر مکہ کے سرداروں پر کرے, قریش خاندان کے قبیلے پر کرے, تو تیری عزت اور بڑھ جائے, تیری تجارت کو چار چاند لگ جائیں, ہر بندہ تیری تعریف کرے. مگر بیٹا تو غلاموں پر احسان کرتا ہے, غلاموں پر احسان کرنے سے کچھ نہیں ملا کرتا, غریبوں پر احسان کرنے سے کچھ نہیں ملا کرتا. آج غلام ہے کل آزاد ہو جائیں گے, ان کی معاشرے میں حیثیت کیا ہے؟ اور جو تو کر رہا ہے لوگ تیری بالکل تعریف نہیں کر رہے. مکہ کے اندر لوگوں کے دلوں میں ان باتوں کو دیکھ کر تیرے خلاف غیظ و غضب پیدا ہو گیا. اچھا ابا جی اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہنے لگے میں باپ ہونے کے ناطے تجھے حکم دیتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, میری بات پلے میں بعد, خبردار آج کے بعد کوئی غلام نہ خریدنا, کسی غلام کو آزاد نہ کرنا. تو اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے, تو اپنی دولت پانی میں جو ہے وہ پھینک رہا ہے, بے فائدہ کام کر رہا ہے. میں تیرا باپ سننے نہ پاؤں کہ آج کے بعد تو نے کسی غلام کو خرید کر پھر آزاد کر کے پیسہ ضائع کر دیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی زبان سے جب یہ باتیں سنی تو پریشان ہو گئے, غمزدہ ہو گیا دل, دل میں دکھ بھر آیا کہ ہائے اللہ, آج باپ بھی میری اچھی بات کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب دل میں درد پیدا ہوا تو صدیق اکبر تو نام ہی اس آدمی کا ہے جس کا دل دکھتا ہے تو تسلی کے لیے آسمان سے قرآن اترتا ہے. ایک ہے تو یہ آئی اور میں نے آپ کو کہا ایک لفظ کہا, صدیق ابو بکر نام اس کا ہے جس کا دل دکھے, دل رنجیدہ ہو تو تسلی کے الفاظ قرآن سے آتے ہیں. ایک مرتبہ دل آج رنجیدہ ہوا ہے جب باپ نے یہ بات کہی, اور ایک مرتبہ دل ابو بکر کا رنجیدہ اس وقت ہوا تھا, اس وقت پریشان ہوا تھا
جب ابو بکر رسول اللہ کو اپنے دامن میں سلائے ہوئے تھے اور غار میں بیٹھے ہوئے تھے، دشمن غار کے اوپر آ پہنچا تھا، ابو بکر کا دل پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن آگے بڑھ کر میرے آقا کو تکلیف پہنچائے۔ تو اس وقت بھی جب یہ بات آپ کے دل میں رنجیدگی آئی، پریشانی آئی، تو قرآن نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے یار غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں جب باپ نے ملامت کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھا، اللہ نے آسمانوں سے آیتیں نازل کر دی، آیتیں نازل کر دی، وسیجنبها الاتقى، فرمایا ان میں سے ایک ایسا شخص ہے تیرے یاروں میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سب علماء کرام نے لکھا ہے یہ اتقا، اور اگلی آیتیں ساری کی ساری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کی نظر میں یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور سوال کا جواب ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اگر اس بات کا جواب لینا ہو تو قرآن جواب دیتا ہے نبیوں کے بعد سب سے زیادہ متقی ابو بکر صدیق ہے۔ وسیجنبها الاتقى، قرآن میں عام طور پر لفظ آتا ہے متقین، متقون، متقی، پرہیزگار، لیکن اتقا کہتے ہیں، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، طالب علم جانتے ہیں، جس کا معنی سب سے زیادہ متقی، جیسے افضل کا معنی ہے سب سے زیادہ افضل، اکبر کا معنی ہے سب سے زیادہ بڑا، عالم کا معنی ہے سب سے زیادہ عالم، اعظم کا معنی ہے سب سے زیادہ بڑا، اس میں تفضیل ہوتی ہے وسیجنبها الاتقى، سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال پانی کی طرح بہاتا ہے راہِ خدا میں، اور مال خرچ کر کے، جیسے میں نے عید میں کے موقع پر کہا تھا، کسی پہ احسان نہیں جتراتا، مال خرچ کر کے وہ کسی سے بدلہ نہیں مانگتا، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا، وہ اپنا مال اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ لوگ بدلے میں اس پر خرچ کریں، یہ تو دل میں بھی نہیں رکھنا، جب بھی راہ خدا میں کچھ خرچ کرو تو دل میں بدلے کا کبھی بھی خیال نہ رکھو، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہا آج میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کل یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو تجارت ہے، اور یہ تجارت ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو بھی بند کرنا چاہیے، اس کو بھی روکنا چاہیے۔ کیا یہ جو شادی بیاہ پر ہم کہتے ہیں جی جا رہے ہیں، 100 روپے دے دیا، 200 دے دیا، 500 دے دیا، پھر جب کبھی باری آئی ان کے، کہتے ہیں اچھا بھائی وہ وہی کھاتا، وہ چپتا، وہ کاپی کھولو، کتنا آیا ہے؟ 100 آیا ہے، واپس کرو بھائی 100، 200 آیا ہے، واپس کرو بھی 200۔ اور بعض لوگ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں، جب انہوں نے کچھ لینا ہو تو خوب لے لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑتے، لڑائی کر لیتے ہیں، دے لینے پڑے، جانے ہی پڑے۔ تو آگے سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں، وہ بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اچھا دینے کی باری آئی ہے تو لڑ پڑے ہو، وہ بھی نائی کو بھیج کر ساتھ کہتے ہیں یہ ہے دعوت نامہ، حساب کتاب پورا کر لے، جتنا تیرے گھر آیا ہے تو آنا، ہمارا واپس کر۔ بھائیو، خوشی کے موقع پر، دکھ کے موقع پر، ضرورت کے موقع پر اپنے بھائیوں کی خدمت کرو، خدمت کرو، مگر اس توقع کے ساتھ نہیں کہ کل آج 100 دیا ہے تو کل 125 آئے گا، اس طرح خدمت کرو گے تو یہ قرضہ ہے قرضہ، اگر کوئی اس نیت سے دے رہا ہے، دوسرا اس نیت سے لے رہا ہے، تو لینے والے کو جاننا چاہیے کہ وہ مقروض ہو چکا ہے، اب اگر مرے گا جب تک یہ قرضہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ نیوندرا قرضہ مت بناؤ، یہ پیار محبت کا ذریعہ بناؤ، اسے ہدیہ بناؤ. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے تو لیا نہیں جاتا, آ گیا نہ آیا نہ صحیح. اور یہاں تو بٹا سٹا ہوتا ہے. یہ مسئلے بتانے کے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی جڑوں میں اترے ہوئے ناسور ایک ایک کی نشاندہی ضروری ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو مقروض مر گئے ہیں, اب ان کا قرضہ کون ادا کرے بھائی؟ اس لیے دو ضرور دو. اگر پہلے ہزار دیتے ہو میری تقریر کے بعد پانچ پانچ ہزار دو, مگر دینا ہے ہدیے کی نیت سے, قرضے کی نیت سے نہیں دینا. اگلا مر جائے پھر کون وصول کرے گا؟ اب یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نے نیوندرا دیا تھا وہ واپس لینا, یہ کہہ نہیں سکتا, وہ مقروض ہے. اچھا معاف بھی نہیں کرتے, کہتے اچھا کی ہویا, پیو مر گیا تھے اولادتے ہیں نا, جدوں ساری شادی ہوئے گی دینا چاہیے انہوں. تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ اتقا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاکیزگی کے حصول کے لیے. ومالی احد عندہ من نعمت تجزا, وہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے, بدلے میں جزا لینے کے لیے کسی سے کسی پہ مال خرچ کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے یا مال خرچ کر کے واہ واہ کہلانے کے لیے مال نہیں خرچ کرتا. بعض لوگ اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ بھائی اللہ کا دیا ہوا تو بہت ہے, کچھ خرچ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حاجی صاحب ماشاء اللہ, چودھری صاحب ماشاء اللہ, یہ جو ہمارے ملک صاحب ہیں ماشاء اللہ, یہ جو رانا صاحب ہیں رو صاحب ہیں, اور جناب یہ جو فلاں صاحب ہیں وہ صاحب ہیں ماشاء اللہ بہت سخی ہیں, بڑے نیک دل ہیں. اگر یہ نیت کر لی گیا سارا کام, ختم ہو گئی ساری بات. آپ کے سامنے وہ حدیث ضرور آئی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے لوگ لائے جائیں گے, ایک علماء, ایک شہید اور ایک مالدار. اللہ عالم سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ علم کیا کیا, کہے گا عالم بنا, خطیب بنا, تقریریں کی, اتنی دعوت دی, ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے, تقریر کرتا تھا, مجمع پہلے سے بیٹھا منتظر ہوتا تھا, نعرے خوب لگتے تھے, تیرے دین کی بڑی باتیں کی. اللہ فرمائیں گے نہ, جھوٹ بولتا ہے, دین کی خدمت کوئی نہیں کی, تو چاہتا تھا واہ واہ ہو, نعرے لگے زندہ باد کے, تیری شہرت ہو, دھوم ہو اور تیرے نام کا قلقلہ ہو. وہ ہو گیا ہے, میری رضا تو مقصود ہی نہیں تھی, لہذا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. شہید سے پوچھا جائے گا بتا, کہے گا اللہ بہادر تھا, لڑتا تھا, تیرے راستے میں چلتا تھا, جھنڈا میں نے اٹھا لیا تھا, مجال ہے کوئی کافر میرے سامنے دم مارتا, جو بھی میدان میں آیا میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کا سر قلم کر دیا, میں تو اب تک تیرے دین کے جھنڈے گاڑتا رہا, بالآخر میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائیں گے نہ, غلط بات کہتا ہے, تیرے دل میں تھا میری شہرت ہو. لوگ کہیں بڑا بہادر ہے, لوگ کہیں جناب بڑا جرنیل ہے, بڑا سلار ہے, بڑا یہ ہے اور وہ ہے, لوگوں نے وہ کہہ دیا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اور تیسرا ہوگا مال خرچ کرنے والا. ہاں بھائی, کہے گا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا تو میں نے بھی فل خرچ کیا, لینے لگی ہوتی تھی میرے دروازے پر لینے والوں کی, اور میں بڑا دیتا تھا, کبھی کوئی محروم نہیں گیا, ہمیشہ میں نے دیا تیرے لیے. اللہ فرمائیں گے نا, میرے لیے نہیں, شہرت کے لیے, شہرت تھی لہذا میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو دوستو اللہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ہے جو مال خرچ کرتا ہے پاکیزگی کے حصول کے لیے, اور اپنے مال خرچ کر کے کسی سے بدلہ نہیں مانگتا. اس نے بلال کو, عامر ابن فہیرہ کو, حضرت سمیہ کو اور دیگر صحابہ کو آزاد کروایا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ دیں, کہ اس لیے فرمایا ان لبتغاء وجہ ربہ الاعلی, وہ تو صرف یہ چاہتا ہے اسے خدا کی رضا نصیب ہو جائے. یہ ہے لب لباب اور خلاصہ تقوی کا, کہ متقی آدمی کا ہر فعل, ہر عمل, ہر قدم اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کی رضا حاصل ہو جائے. روزوں کی فرضیت اس لیے کی گئی ہم متقی بن جائیں, ہم اب ہر کام اس نیت سے کریں کہ خدا راضی ہو, ہر قدم اس نیت سے اٹھائیں کہ خدا راضی ہو. دیکھیں ہم نے ایک مہینہ تک باوجود پیاس کے, باوجود بھوک کے, باوجود تکلیف کے ہم نے روزے رکھے, دکھ تکلیف کو, بھوک کو, پیاس کو برداشت کیا. کیوں؟ تاکہ رب راضی ہو جائے. ایک مہینہ ہم نے مخصوص اوقات میں حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام رکھا. اب فرمایا 11 مہینے خوب کھاؤ, اب حلال چیزیں خوب کھاؤ، اب حرام چیزوں کے قریب مت جاؤ، اب حلال چیزیں استعمال کرو. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی منزل حاصل کرنے کی اور تقوی والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی آج بھی میں سمجھتا ہوں کوئی تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، آئندہ جمعۃ المبارک کے موقع پر تقریر 2:15 بجے انشاءاللہ ختم ہو جایا کرے گی، کیونکہ سردیوں کے دن ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ العزیز آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ حضرات کی توقعات پہ پورا اتروں گا. قرآن کریم کے فضائل سے معنون اس کانفرنس میں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے. ایک نقطہ سمجھ لیجئے، آسمانوں سے اور بھی 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ بھی کتاب اللہ کہلاتے ہیں، قرآن بھی کتاب اللہ کہلاتا ہے، مگر قرآن کریم اور سابقہ کتابوں میں ایک فرق ہے. سابقہ کتب کتاب اللہ ہے، قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں آپ؟ کتاب اللہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس وقت کی امتوں کے لیے زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے، قوانین اور ضوابط حیات، اس وقت کی امتوں کے لیے اخلاقیات اور عبادات کی مجموعوں کا نام کتاب اللہ تھا. وہ چیزیں اس امت کو بھی ملی، وہ خدا کی کتابیں تھیں، قرآن بھی خدا کی کتاب ہے. مگر یاد رکھو قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. جس طرح آپ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، قاری قرآن قرآن کی صورتوں کو تلاوت کرتا ہے، قرآن کے حروف کو تلاوت کرتا ہے، آج الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک جو آیات، جو صورتیں، جو حروف ایک قاری قرآن کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، ایک وقت تھا یہی حروف و کلمات خود خالق کائنات کی زبان سے ادا ہوئے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی زبان سے وہ صورتیں، وہ کلمات، وہ آیات جاری ہوتے ہیں جو خالق کائنات کی زبان قدرت سے جاری ہوئے. روایات میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالی جنتی لوگوں کو فرمائیں گے، لوگوں جنت والوں آج تک میرا قرآن، میرا کلام تم تلاوت کرتے رہے، آج میں اپنا قرآن خود تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں. اور یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ رب العالمین سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، جنت کے مناظر سامنے ہوں گے اور وہ تمام نعمتیں سامنے ہو رہی ہیں. حور مقصورات فی الخیام لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان. وہ ایتیں تلاوت ہو رہی ہیں، بار بار خلاق عالم کی زبان قدرت سے یہ الفاظ بھی جاری ہوں گے، فبئی آلائی ربکما تکذبان. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو شان والی کتاب ہے، اور جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے وہ بھی شان والی بن جاتی ہے. قرآن شان والا، جو قرآن سے جڑ جائے وہ بھی شان والا. دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے بعد جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان، بھئی رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا. کتنی برکتوں والا؟ رمضان آیا تو جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے. رمضان آیا شیطان قید کر دیے گئے. رمضان آیا مومن جنتوں کی، مومن مسجدوں کی طرف دوڑ پڑے. رمضان آیا ادا نفل کرو ثواب فرض کا پاؤ، ایک روپیہ خرچ کرو ثواب 70 روپے کے برابر پاؤ. رمضان آیا ہر رات میں 70,000 جہنمی جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں.
رمضان کی آخری رات میں اتنے جہنمی آزاد ہوتے ہیں جتنے پورے جہاں پورے رمضان میں آزاد ہوتے ہیں. رحمتیں ہی رحمتیں, برکتیں ہی برکتیں, سعادتیں ہی سعادتیں خدا کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں. فرمایا یہ برکتیں کیوں مل گئیں, یہ سعادتیں کیوں مل گئیں, رمضان کو یہ عظمتیں کیوں مل گئیں, رمضان کو یہ شان کیوں مل گیا, رمضان کو یہ مقام کیوں مل گیا؟ وجہ کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن, رمضان کو برکت اس لیے ملی کہ اس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کو برکت کیوں ملی کہ اس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کے نزول نے رمضان کو متبرک بنا دیا, محترم بنا دیا, سعادت والا بنا دیا, رحمت والا بنا دیا. اور پھر یہی قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. ایک رات کی کچھ لمحوں میں, ایک رات کے کچھ منٹوں میں, کچھ لمحات میں, کچھ وقت میں نازل ہوا. توجہ فرمائیے, کچھ وقت میں نازل ہوا. وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا, آسمان دنیا سے, آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے نازل ہوا. اب اس رات کو فضیلت مل گئی. کیا مل گئی؟ تھی تو وہ ایک رات مگر نسبت قرآن سے ہوئی. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہو گئی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار, جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ راتوں کی سردار, جو فرشتہ قرآن لایا وہ فرشتوں کا سردار, جس امت میں قرآن نازل ہوا وہ امتوں کی سردار, جس نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ نبیوں کے سردار, وہ نبیوں کے سردار. دوستو, قرآن وہ کتاب ہے جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ اسے شان دیتی ہے, یہ اسے مقام دیتی ہے. آپ دیکھیے, ماں باپ کے پاس, اللہ جب ماں باپ کو اولاد دیتا ہے, بیٹا یا بیٹی دیتا ہے, دینے والا کون کون کون؟ کوئی اور دے سکتا ہے؟ کوئی اور دے سکتا ہے؟ جو خود اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, خود اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے, بیمار ہو جائیں تو شفا یاب نہیں ہو سکتے, مصیبت میں آ جائیں تو تڑپتے ہیں, جن پہ مصیبتیں آئیں, جن پہ بیماریاں آئیں, جن پہ مشکلیں آئیں, وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے. جو خود لا ولد ہوں وہ اولاد نہیں دے سکتے, جو خود مجبور ہوں وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہو سکتے. قادر بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, فعال لما یرید بھی وہی ہے, جو چاہتا ہے کرتا وہ وہی ہے, علا کل شیء قدیر بھی وہی ہے, بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی وہی ہے, عزتیں سلطیں دینے والا بھی وہی ہے, حکومت دینے والا بھی وہی ہے, اقتدار دینے والا بھی وہی ہے. اولاد پیدا ہوئی, بیٹا آنکھوں سے نبینا ہے, ماں باپ پریشان ہو گئے, بیٹا نبینا ہے, ساری عمر ٹھوکرے کھائے گا, ساری عمر محتاج رہے گا, در در کی ٹھوکرے کھائے گا. اس نبینے کے سینے میں قرآن آیا, دنیا کا امام بن گیا, دنیا کا
شان قرآن, قرآن.
دیکھیے دیکھیے, ہر سال میدان عرفات میں 40 لاکھ حجاج کو ایک شخص ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتا ہے, پھر ٹی وی پھر وہ خطبہ دیتا ہے. 120 ملکوں میں اس خطبے کو لائیو براہ راست نشر کیا جاتا ہے. یہ امام جو 40 لاکھ انسانوں کو نمازیں پڑھا رہا ہے, جو خطبہ دے رہا ہے, یہ امام کون ہے؟ یہ آل شیخ, موجودہ امام شیخ عبدالعزیز بن آل شیخ یا پہلے امام تھے شیخ عبدالعزیز بن باز؟ آنکھوں سے نبی نے, اور کون ہے جس نے نبی نے کو دنیا کا امام بنایا؟ بولو, قرآن ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ قرآن ہے. آنکھوں سے نبی نے کو دنیا کا امام بنا دیا, دنیا کا امام بنا دیا, قرآن ہے. اور جب دنیا مجھ سے پوچھتی ہے, مولانا صاحب بتاؤ جیل سے نکل کر اسمبلی میں کیسے پہنچے, میں نے کہا سرمایہ کی وجہ سے نہیں, دولت کی وجہ سے نہیں, جاگیر کی وجہ سے نہیں, برادری نہیں ہے میری, میری برادری نہیں, سرمایہ نہیں, حکومت کا تعاون نہیں. اور میں جیل سے نکل کر اسمبلی میں پہنچا ہوں تو صدقہ قرآن کا ہے, تو صدقہ قرآن کا ہے. ایک دن بھی سکول نہیں گیا, ایک دن بھی کالج نہیں گیا، ایک دن بھی یونیورسٹی نہیں گیا، پہلے قرآن حفظ کیا، پھر کورس کیا، ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کیا، وفاق کا امتحان دیا، بعد میں ساتھیوں نے کہا یار میٹرک بھی کر لو، مہینہ تیاری کی میٹرک پاس کر لیا، پھر جیل میں چلے گئے، ساتھیوں نے کہا یار ایف اے بھی کر لو، مہینہ ڈیڑھ مہینہ تیاری کی ایف اے بھی کر لیا، اب جب میاں والی گیا تو ساتھیوں نے کہا یار ہمارے صدر صاحب کا کیا اعتبار، جب چاہے مور لگائیں نیا آرڈیننس جاری کر دیں، بھئی کوئی آرڈیننس آ جائے گا، کہیں ایسا حکم نہ آ جائے کہ مولویوں کی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا باضابطہ پی اے ہونا چاہیے، چلو تھوڑی سی تیاری کی، بلکہ تیاری کیا، رات کو کتاب پڑھتا تھا، صبح کو پرچہ دیتا تھا، مہینے دو لگے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے بھی پاس ہے، یہ تعلیم کوئی تعلیم نہیں، اصل تعلیم ہے قرآن کی، اصل تعلیم ہے قرآن کی، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، عقیدے درست ہوتے ہیں، قرآن وہ کتاب ہے جس نے مردہ انسانوں کی روح، مردہ انسانوں کی رگوں میں زندگی کی روح کو پھونکا، قرآن وہ کتاب ہے جس نے عرب کے گڈریوں، عرب کے اونٹوں کے چرانے والوں کو دنیا کے امام بنا دیا، بات کیا تھی، نہ روم و ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکہ، وہ اکسیر جہاں بنانے والے، دیکھنے کو نکل پڑی خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے، یہ کون ہے جس نے ذروں کو آفتاب بنایا، یہ کون ہے جس نے بدوؤں کو دنیا کا امام بنایا، قرآن ہے، کیا ہے، قرآن ہے، قرآن کو سینے سے لگاؤ پھر آگے بڑھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا راستہ روک دوستو، قرآن ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے پورا قرآن تراوی میں سنا، پورا قرآن تراوی میں پڑھا، کیوں، کہ یہ تو وہ قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک حرف، من قرأ حرفا من القرآن، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے دس نیکیاں مل گئیں، پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ تین حرف الگ الگ ہیں، گویا جو قرآن کریم کا الف لام میم پڑھے 30 نیکیاں مل جائیں، لیکن نہیں، رمضان کے مہینے میں تو ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں جو ایک مرتبہ الف لام میم پڑھے